نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسوہ کامل ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ رہتی دنیا تک اب تمام انسانوں کے لیے ایک کامل اسوہ ہے. انفرادی اعتبار سے آپ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اسوہ ہیں، اس پر گفتگو ہم نے اپنے پچھلے بیان میں سمجھی تھی. آج انشاءاللہ ہم اسی بات کو سمجھیں گے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، کہ اجتماعی زندگی کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک معجزہ ہے کہ انتہائی کامل اور انتہائی جامع اسوہ ہے. انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انفرادیت سے بڑھ کر اجتماعی زندگی اور اجتماعی مفاد کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے وقت فارغ کرتے ہیں، اس کے لیے منظم ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو جو بھی نیک لوگ، جو بھی انسانیت کے خیر خواہ اجتماعی کاموں کے لیے جمع ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کے بھی کئی گوشے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا گوشہ ہے رفاعی کاموں کا، خدمت خلق کے کاموں کا. بہت سے لوگ ہیں جو کہ خادم خلق کی حیثیت سے خود کام کا آغاز کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، کچھ دوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر خدمت خلق کے مختلف گوشوں میں وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اسی طریقے پر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی تبلیغی کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ کسی بھی خاص نظریے کی تبلیغ کے لیے، کسی خاص پیغام کو عام کرنے کے لیے ادارے بناتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، صلاحیتی بھی لگاتے ہیں اور ایک فکر کو وہ عام کر رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں. ایک اجتماعی کام کا گوشہ ہوتا ہے تحقیقی کام. مختلف حوالے سے ریسرچ کے ادارے وجود میں آتے ہیں اور پھر انسانوں کے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے وہ مختلف حقائق کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ان کی تحقیق حاصل ہوتا ہے اسے وہ تقاریر کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے دنیا میں عام کرتے ہیں. اسی طریقے پر ایک کام ہوتا ہے جو اصلاحی کام ہوتا ہے، اس کی بھی مختلف پہلو ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ رسومات کی اصلاح کے حوالے سے کام کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو بے جا رسومات کے بوجھ سے بچایا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نظریات کی اصلاح کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کہ بعض ایسے نظریات، ایسے تصورات کہ جو انسانوں کے لیے مضر ہوتے ہیں وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں اور صحیح ان کی سوچ بنانے کی، ڈیولپ کرنے کی تگدو کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے سیرت و کردار اور اخلاق کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں، تہذیب اخلاق اور وہ تزکیہ نفس کا گویا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصلاحی کام ہے. پھر ایک گوشہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر سیاسی کام کا. کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر اجتماعی نظام زندگی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نظام کو چلانے والے ہاتھ وہ لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ہم یہ اجتماعی معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اور ہم صحیح طریقے پر اس نظام کو چلا سکیں جس سے کہ لوگوں کو واقعتاً فائدہ ہو. محترم ناظرین، گویا اجتماعی اعتبار سے مختلف کام ہو سکتے ہیں، رفاہی کام، خدمت خلق کے کام، تبلیغی کام، تحقیقی کام، اصلاحی کام اور سیاسی کام، لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس حوالے سے کیا اجتماعی کام کیے۔ نمبر ایک، خدمت خلق کے حوالے سے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انسانی کا درد رکھتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے تھے اور اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کی اس تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ اسی طریقے پر کیا آپ صرف ایک خادم خلق تھے؟ نہیں، آپ ایک مبلغ بھی تھے، آپ نے تبلیغی کام بھی کیا ہے، اور بلا شبہ نو انسانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ حجت الوداع میں آپ نے صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغتو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور تمام صحابہ نے بیک زبان اس بات کا اعتراف کیا کہ انک قد بلغتا و ادیتا و نصحتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق کی امانت ادا کر دیا، آپ نے حق کے خیر خائی ادا کر دیا۔ اسی طریقے پر بلا شبہ آپ ایک محقق بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے گوشے جو کائنات کے بارے میں ہیں، جو خالق کائنات کے حوالے سے ہیں، جو انسان کے حوالے سے ہیں، آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے وہ سب کے سب کھول کھول کے نو انسانی کو پہنچا دیے، ایسے ایسے نقطے بتا دیے کہ آج تک انسان ان کے حوالے سے نئی نئی باتیں سمجھ رہا ہے، اور بہت ساری باتوں کو جاننے کی ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، جو سجو کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر بلا شبہ آپ بہت بڑے مصلح بھی تھے، آپ نے عقائد کی بھی اصلاح کی، آپ نے رسومات کی بھی اصلاح کی، اور آپ نے بلا شبہ لاکھوں افراد کا تزکیہ بھی کیا، لاکھوں افراد کی تربیت بھی کی۔ مختلف عمر کے لوگ، مختلف پس منظر کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، اتنے بڑے تربیت یافتہ لوگ، اتنے بڑے تربیت یافتہ شاگرد اور کسی انسان کے نہیں ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ نے سیاسی کام بھی کیا، آپ نے پورے کا پورا حکومت کا ڈھانچہ، حکومت کا نظام، حکومت کا انداز، اس سارے کا سارا بدل دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کسی ایک گوشے میں کام کرنے والے نہیں تھے، بیک وقت خادم خلق بھی تھے، مبلغ بھی تھے، محقق بھی تھے، مدرس بھی تھے، مزکی بھی تھے، مصلح بھی تھے، اور ایک بہت بڑے ریفارمر بھی تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اصل میں اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے کہ ہم آج کی اس طرح میں کہیں گے کہ آپ کا اسوہ ایک انقلابی اسوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا جو زندگی کا نظام تھا اس کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے لوگوں کے عقائد بھی بدلے، لوگوں کے چلنے پھرنے، گفتگو، معمولات زندگی کے انداز بھی بدلے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعتبار سے ایک بالکل نیا معاشرتی نظام رائج کر دیا، ایک نیا معاشی نظام آپ نے لوگوں کو دکھایا۔ حکومت کرنے کا، سیاست کا ایک بالکل نیا انداز نو انسانی کے سامنے پیش کیا، ہر چیز آپ نے بدل کر رکھ دی۔ تو آپ کا اصل اسوہ ایک انقلابی اسوہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اسوے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آج ہم کسی ایک اجتماعی خدمت کو انجام دے کر ہی بہت مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آج خادم خلق وہ خدمت خلق کے کچھ کاموں کے اوپر ہی بہت خوش نظر آتا ہے۔ آج ایک محقق اپنی تحقیق اور اس کے نتائج کے حوالے سے ہی انتہائی ناز کر رہا ہوتا ہے، آج ایک مبلغ صرف ایک تبلیغ کر کے ہی وہ ہمیں شادہ و فرحہ نظر آتا ہے، آج ایک مصلح اور مزکی صرف اصلاح اور اسی کام تزکیے کے اسی کام کے اوپر قناعت کیے ہوئے نظر آتا ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ صرف اور صرف نظام کو چلانے والے ہاتھ تبدیل کرنے کے حوالے سے ہی اپنا کل کا کل مشن وابستہ کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ایک انقلابی اسوہ ہے کہ جس اسوے پر عمل کر کے ہم اس وقت اپنے موجودہ ظالمانہ نظام اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ظالمانہ نظام کو اپنی 21 برس کی جد و جہد کے ذریعے سے تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ دنیا کے ایک عظیم ترین انقلاب کو برپا کرنے والی ہستی کے اعتبار سے آج پوری نو انسانی کے سامنے ایک زندہ مثال ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اسی لیے جب دی 100 نامی کتاب مرتب کی اور اس نے تاریخ انسانی کے 100 ایسے اشخاص کو جمع کرنے کا منصوبہ بنایا کہ جنہوں نے تاریخ انسانی میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں، تو حالانکہ وہ ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، لیکن وہ نمبر ایک پر لے کر آیا کس کو؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس نے کہا کہ ہی از دا اونلی پرسن ان ہیومن ہسٹری ہو از سپریملی سکسیزفل آن بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمگیر انقلاب برپا کر کے بالکل پوری اجتماعی زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ البتہ اب ہم آپ کو اسوہ کیسے بنائیں، آپ نے یہ عظیم کام کس طرح سے کیا، آپ لوگوں کے لیے اس عظیم کام کے ذریعے سے کس طرح رحمت ثابت ہوئے، نو انسانی ظالموں، جاگیرداروں اور لٹیروں کے ظلم و ستم کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی، بری طرح سے پس رہی تھی، اس کا استحصال ہو رہا تھا، اور اس وقت ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی رحمت یہی تھی کہ کسی طریقے پر ان کو ظلم و ستم سے نجات دلا دی جائے اور ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو، ہر شخص مطمئن ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ یہ عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے انقلابی اسوے کے ذریعے سے۔ اگر ہم آپ کے اس اسوے پر غور و فکر کریں تو ہمیں آپ کے اس اسوے کے دو پہلو نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے یہ عظیم انقلاب برپا کیا۔ ایک پہلو تھا ایک حزب اللہ کی تیاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندوں کی ایک منظم جماعت تیار کی کہ جو اس عظیم انقلاب کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے تھے، اپنا مال، اپنی جان اس راہ کے اندر قربان کرنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ آپ نے پہلے مرحلے میں حزب اللہ اور سرفروشوں کی یہ جماعت تیار کی، اور پھر دوسرے مرحلے میں اس حزب اللہ کو نظام باطل کے علمبرداروں کے ساتھ ٹکرا کر ایک تصادم کے ذریعے سے ان کو شکست دی، اور یہ حزب اللہ کی جماعت یہ غالب آئی، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کو غالب کر کے نو انسانی کے لیے ایک رحمت کا سامان کر دیا اور ایک عادلانہ معاشرہ قائم کر دیا، خلافت کا نظام قائم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے اس انقلابی عمل کے لیے پہلا کام کیا حزب اللہ کی تیاری، اس کے حوالے سے قرآن مجید نے 4 مرتبہ یہ بات بیان کر دی کہ آپ نے کام کیسے کیا۔ سورہ بقرہ آیت 129، پھر سورۃ البقرہ ہی میں آیت 151، پھر سورہ آل عمران آیت 164، اور پھر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ ان چاروں آیات میں یہ مضمون ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ میں اس وقت آپ کو سورہ آل عمران کی آیت 164 کا متن اور اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، لیکن یہی بات ان چاروں مقامات پر آئی ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جبکہ اس نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، و یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، و یعلمہم الکتاب، اور وہ انہیں کتاب یعنی احکامات سکھاتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظائف تھے کہ جن کے ذریعے سے آپ نے وہ حزب اللہ تیار کی کہ جس حزب اللہ نے پھر نظام باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے اور دنیا کا عظیم ترین ہمہ گیر ترین انقلاب برپا کیا. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب اللہ کی تیاری کے حوالے سے چار کام کیے. نمبر ایک، اللہ کی آیات کی تلاوت. ان آیات کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں کو غفلت سے نکالا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جو لوگ ان آیات کو سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوئے. نمبر دو، آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر قرآن مجید کو اتارا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جون جو قرآن اندر اترتا چلا گیا، ان کا باطن بدلتا چلا گیا. ان کے لیے پہلے دنیا بڑی قیمتی اور عظیم شے تھی، اور اب وہ آخرت کے طلبگار ہو گئے. انہوں نے آخرت کو اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دی. پہلے وہ جینے کے لیے بے چین ہوتے تھے، اب وہ اللہ کی راہ میں شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے بے چین ہو گئے. اس سے پہلے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور اب کیفیت یہ پیدا ہوئی، وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. تو بلا شبہ ان کو آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے ان کے سیرت و کردار کا کو سوارا، ان کا تزکیہ کیا، ان میں اللہ کی محبت پیدا کی، ان میں فکر آخرت پیدا کی. آپ نے ان کو شہادت کا طلبگار بنایا، آپ نے انہیں ایک نظم کا خوگر بنایا، ایک ان کے اندر ڈسپلن اور سموتاد کا ایک پورے کا پورا جذبہ، ایک پورے کا پورا طرز عمل وہ انہیں سکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، انہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سنائے. مکی دور میں احکامات شریعت نازل نہیں ہوئے سوائے چند کے، اصل احکامات تو آپ نے سکھائے ہیں مدنی دور میں. مدنی دور میں احکامات نازل ہوئے ہیں، جب ایمان پیدا ہو گیا، جب آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اب وہ آپ سے خود پوچھتے تھے، پہلی مدنی سورت سورت البقرہ ہے، اس میں ان کے سوالات آتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الخمر والمیسر. اب احکامات آنے شروع ہوئے، آپ نے ان کو احکامات سنائے، احکامات سکھائے، اور جیسے ہی کوئی حکم سامنے آیا فوری طور پر ان ساتھیوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اس لیے کہ اب ان کی فکر آخرت بن چکی تھی، اللہ کی رضا بن چکی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے انہیں حکمت سکھائی. قرآن مجید میں اللہ نے حکمت بھی رکھی ہے، باطنی بصیرت بھی رکھی ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ آتے ہیں، اے نبی یہ ہے وہ حکمت جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اور احکامات کی اصل غرض و غایت کیا ہے، مختلف تصورات کی اصل حقیقت کیا ہے، جب یہ آپ نے سکھائی تو اس سے احکامات پر عمل کرنا، نظریات کو اختیار کرنا، یہ اب ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ چاروں کام انجام دیے، قرآن کے ذریعے سے متوجہ کیا، قرآن کے ذریعے تربیت کی، قرآن کے ذریعے سے احکامات سکھائے، اور قرآن کے ذریعے سے ہی حکمت بتا کر انہیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا ایک خوگر بنا دیا. محترم ناظرین، جب ایک حزب اللہ تیار ہو گئی تو اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا، اس حزب اللہ کو اس اللہ تبارک و تعالی کے منظم لشکر کو باطل کے ساتھ ٹکرانا۔ البتہ باطل کے ساتھ ٹکرانے کے حوالے سے ہمیں آپ کی سیرت میں تین مرحلے نظر آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہمیں مکی دور میں نظر آتا ہے، اور وہ مرحلہ کہلاتا ہے صبر محض کا۔ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، لیکن باطل کے ساتھ ابھی کوئی پنجہ آزمائی نہ کرو، مقابلہ کرو ان سے، اس معنی میں کہ اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹو، لیکن یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ کیوں؟ ابھی تمہاری تعداد کم ہے، اگر تم نے باطل کے مقابلے میں اگر تم نے بھی اپنے ہاتھ کھول لیے، تمہاری تعداد کم ہے، باطل کو تمہیں کچلنے کا جواز مل جائے گا۔ حزب اللہ وجود میں نہیں آئے گی، حزب اللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ایک اعلیٰ اخلاق کی طرز عمل کے ذریعے سے باطل میں شامل اگر کوئی خیر کا عنصر ہے اس کو کھینچنے کے لیے آپ کا حکم یہ تھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو، وہ جس کے تمہارے درمیان کوئی دشمنی ہے وہ تمہارے اس اخلاقی طرز عمل سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تعداد اتنی کر دی کہ اب باطل کو چھیڑا جا سکے، تو مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جنگ مسلمانوں پر فرض کی گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اور اب اس کے بعد پھر آخری مرحلہ ہے، جنگ کا مرحلہ شروع ہوا، اور یہ جنگ کا مرحلہ جنگ بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک 6 سال جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں نے، اس حزب اللہ نے جس کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا تھا، جس نے اپنے اعلیٰ سیرت و کردار کا ایک نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن جو لوگ اب تبلیغ کے ذریعے سے بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اب ان کے خلاف تلوار استعمال ہوئی ہے۔ 6 سال تک یہ جنگ جاری رہی ہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ سنت لوگوں کو دکھا دی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہو زاہق۔ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوا، انقلاب برپا ہو گیا، فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ محترم ناظرین، آج بھی ہم اللہ کے رسول کے اسی اسوہ کامل پر چلتے ہوئے انقلاب برپا کر کے نو انسانی کے لیے ایک رحمت کا سامان کر سکتے ہیں۔ محض خادم خلق نہ بنیے، محض مدرس نہ بنیے، محض معلم نہ بنیے، محض کوئی مسلح نہ بنیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر عمل کرتے ہوئے انقلابی کام کے لیے کمر ہمت کس لیجئے۔ لہذا پہلے منظم ہو، اور اللہ کے رسول نے بیعت سموتات کے ذریعے سے ساتھیوں کو منظم کیا تھا، وہی ہمارے لیے سنت سے ایک اسوہ ہے۔ بیعت کے ذریعے سے منظم ہونا، ایک جماعت بنانا، اور پھر تربیت اور تزکیے کے مراحل سے گزرنا، اس کے لیے قرآن مجید ہی کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب قوت دے تو اس کے بعد پھر باطل کے ساتھ ٹکرانا، یہ ہے اللہ کے رسول کا مبارک اسوہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی نقش اللہ کے رسول کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا شعر ہے کسی کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ انقلابی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی اعتبار سے اپنے حبیب کو سو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔